الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. میرے محترم بزرگوں اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں، رمضان المبارک کی گھڑیاں گزر رہی ہیں اور آج 26ویں رات ہے غالباً، مطلب یہ ہے کہ 27, 28 اور 29 صرف 3 دن رمضان المبارک کے رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، اللہ کے دین کی مدد کا مہینہ، یہ مہینہ گزر جائے گا. مہینے کے گزر جانے سے ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو کسی چیز کے گزر جانے سے یا کسی چیز کے چلے جانے سے روتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، لیکن ہمارے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو باقاعدہ ماتم کرتا ہو یا چہرے کو پیٹتا ہو یا زور زور سے ہنگامہ کرتا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو پھر ہمیں کیا اس کی ترتیب بنانی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم ایسے کچھ اعمال کر لیں کہ یہ مہینہ حقیقت میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ جائے. ایک بہت بڑے عالم تھے امام احمد ابن حنبل، جن کی فقہ کو لوگ فالو کرتے ہیں اور حنبلی کہلاتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں. کہتے ہیں امام محمد کو، امام احمد کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی ساری حدیثیں یاد ہیں، یہ کیسے یاد ہوئی ہیں آپ کو؟ کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں جو بھی حدیث سنی ہے اس پہ عمل کیا، اور جب عمل کیا تو وہ خود بخود یاد ہو گئی. تو ہم تو ظاہر بات ہے کہ کہاں ہم اور کہاں امام احمد، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو بھولا بسرا سبق، چھوٹی موٹی بات، کوئی حدیث کی، کوئی فقہ کی، دین کی، وہ یاد کرا دی جائے، اس کو ہم یاد کر لیں اپنے پاس. اور اس بابرکت مہینے میں ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنی شخصیت میں علم لانا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے انسانوں کے درمیان فرق کس چیز سے آتا ہے؟ ایک تو فرق یہ ہے کہ پیدائشی طور پہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے. اردو میں کہتے ہیں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا، یعنی وہ پیدا ہی ایسے گھر میں ہو گیا کہ اس کے پاس پیسے ہیں، مال و دولت ہے، لیکن اس کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. آپ غور کیجئے، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، دو ٹانگیں ہیں، لیکن اسی طرح کے ایک انسان جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے اور کسی چیز میں اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے تو باہر 100-100 بندے بیٹھ کے اس کا گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، اس کے نخرے اٹھاتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہ لوگ. سب کچھ برداشت ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ملنا ضروری ہے اور ان کا مشورہ لینا ہمارے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کی اتنی ویلیو کیسے پیدا ہوئی ہے اور ڈاکٹر صاحب میں اتنا بڑا کمال کیسے آیا؟ علم سے آیا ہے. بڑے سے بڑا انجینئر ہو، پیدا ہوتے وقت وہ عام بندہ تھا، کوئی اس میں خاص بات نہیں تھی. کہاں سے یہ کمال آیا ہے؟ علم سے آیا ہے، سیکھنے سے آیا ہے. پوری دنیا کے کوئی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، जो आदमी अपने काम को अच्छे से सीख चुका हो और अच्छे से अंजाम दे रहा हो, माशरे में उसकी इज्जत भी होती है, कदर भी होती है और लोग उसके इज्जत भी करते हैं, नखरे भी उठा लेते हैं उसके। हालांकि डॉक्टर साहब जब 60 साल के होते हैं तो रिटायर हो जाते हैं, इंजीनियर साहब, वकील साहब, बड़े बड़े ऑफिसर, 20 ग्रेड का ऑफिसर जब रिटायर हो जाता है तो फिर उसको कोई सही से बात नहीं करता उससे कि यार ये तो रिटायर हो गया, खत्म हो गया। एक शोबा हमारी जिंदगी का ऐसा है कि उसमें जैसे जैसे जिंदगी इंसान की गुजरती है वो मजीद कीमती होता चला जाता है। माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों की उम्रों में बरकतें दे, आप हमारे नौजवानों से बहुत ज्यादा कीमती हैं, इसलिए कि अल्लाह के दीन पे अमल फरमा रहे हैं और अल्लाह की दीन की इंतहा वो दुनिया में नहीं है, बल्कि बंदा मर जाए, कब्र में चला जाए, वहां भी दीन साथ होगा और कब्र से दोबारा उठेगा, हशर में जाएगा, वहां भी दीन साथ होगा और जन्नत और जहन्नम तक ये तमाम सिलसिले चलेंगे। तो जिस तरह हम दुनिया के चंद दिन की नौकरी के लिए, दुनिया के चंद दिन के मजों के लिए पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, इम्तिहानात की तैयारी करते हैं, रातों को जाग जाग के गुजारते हैं, क्यों ना कुछ दिन हम अपने दीन के लिए भी निकाल लें। माशाल्लाह आप हजरात आए हुए हैं, मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के इस एतिकाफ को कबूल और मकबूल फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, शरीयत में कुछ इस्तिलाहात हैं जिनका एक मुसलमान के लिए जानना बहुत जरूरी है। नंबर एक फर्ज, नंबर दो वाजिब, नंबर तीन सुन्नत, नंबर चार मुस्तहब। कितने हो गए समीर भाई? चार हो गए, फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, ये हैं करने के काम, ठीक है। और इसी तरह ना करने के भी चार हैं, हराम, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही और मुबाह। आठ हो गए टोटल, फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब। मुस्तहब नफल एक ही चीज है, मर्जी है, नफल कहें कहें चाहे उसको मुस्तहब कहें। और ना करने के फिर दर्जे चार आ जाते हैं, हराम, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही और मुबाह। आज इसको जरा तफसील से देख लेते हैं कि ये आठ चीजें क्या हैं। सबसे पहले नंबर एक फर्ज, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, ए ईमान वालो तुम पे फर्ज किए गए हैं रोजे। कुतिबा, कुतिबा का तर्जुमा हम उर्दू में करेंगे फर्ज किए गए, असल में कुतिबा है किताब से, और किताब कहते हैं लिखे हुए को, ठीक है। तो तुम पे लिख दिए गए, यानी हर हाल में मुसलमान ने यह काम करना ही करना है। फर्ज की तारीफ क्या है? बहुत आसान लफ्जों में फर्ज याद रखिएगा, फर्ज उस हुक्म शरी को कहते हैं, फर्ज उस हुक्म शरी को कहते हैं, शरीयत के हुक्म को कहते हैं कि जो बगैर किसी शक शुबे के साबित हो। यह फर्ज की तारीफ है, आसान तरीन तारीफ। जो काम अल्लाह और उसके रसूल से साबित है और जिस काम के दलाइल मुतवातिर हैं, मुतवातिर का मतलब यह है कि 100 सहाबा ने एक ही बात कर दी, 150 सहाबा ने एक ही बात कर दी कि भाई फजर की नमाज 2 रकात होगी, 500 सहाबा ने एक ही बात कर दी कि जोहर की नमाज 4 रकात होगी। यह होता है मुतवातिर। फर्ज मुतवातिर से जो साबित होगा, यानी इतने सारी आपके पास दलीलें आ जाएं, इतने सारे आपके पास उसके शवाहिद आ जाएं कि फिर उसका इनकार करना वो पॉसिबल ही नहीं रहता, ठीक है, उसको कहते हैं फर्ज। और एक आदमी बोले कि मैं नहीं मानता, तो खुद बखुद नतीजा आ जाएगा कि फर्ज को न मानने वाला वो काफिर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नमाज नहीं पढ़ने वाला गुनाहगार है, लेकिन नमाज को गैर जरूरी समझने वाला वो काफिर हो जाता है। रोजा नहीं रखता گناہگار ہے، لیکن وہ کہے کہ روزے کی کوئی ضرورت نہیں، کافر ہو گیا. حج نہ کرنے والا گناہگار ہے، لیکن جو کہے لوگوں سے کہ حج پہ نہ جاؤ، حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ فرض کا منکر ہو رہا ہے اور یہ کافر ہو گیا. اللہ کے احکام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کہا ہے، جو سکھایا ہے، جو کرنے کا کہا ہے، اس میں سب سے پہلا اور سب سے سپیریئر درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ وہ فرض کا ہے. یہ جو ارکان اسلام ہے، ارکان اسلام پتہ ہے آپ لوگوں کو، پانچ ارکان اسلام ہے. ایمان، ٹھیک ہے، ایمان سب سے پہلے ہے. ایمان پہ ہم نے کل تفصیل سے بات کی تھی. ایمان وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتا، ایمان دل میں ہوتا ہے. ایمان دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بندہ مر جائے، کٹ جائے، لیکن اس کے دل میں جو ایک عقیدہ ہے، ایک سچی پکی بات ہے، وہ نہیں بدل سکتی، اسے ایمان کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ نماز. نماز مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک وظیفہ ہے. ابھی تو ہمارے بعض نوجوان بہت چھوٹی عمر میں ہیں، اور اس عمر میں یقیناً عبادت وہ تھوڑی مشکل لگتی ہے، لیکن آپ یقین جانیے، اگر یہ عبادت زندگی میں نہ ہو تو زندگی کا مقصد انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کر کے آ رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں میں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یا جن لوگوں کو نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کب اذان ہوئی، کب جماعت ہوئی، اس کو نہ فجر کی کوئی پرواہ، نہ ظہر کی کوئی تمیز، نہ مغرب کا کوئی خیال، نہ عشاء کی کوئی بات، بس ایک چیز ہے جو کھا پی رہی ہے، مستی کر رہی ہے اور دنیا میں گھوم رہی ہے. یہ نماز، یہ انسان کے لیے ڈسپلن کا ایک بہت عظیم ذریعہ ہے. پڑے ہیں، سو رہے ہیں، سو رہے ہیں، سو رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھو، نماز کا ٹائم ہے. یہ جو آپ کو اٹھایا جا رہا ہے نا، یہ انسانیت ہے، یہ آپ کی زندگی کا ڈسپلن ہے. اور میں الحمدللہ یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو مسلمان نماز کا پابند ہو جاتا ہے، دوسری پابندیاں اس کے لیے کوئی خاص بات ہی نہیں رکھتی ہیں. ہاں، اور پھر پابندی کیسی، ہر حال میں پڑھنی ہے. میں مذاق میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جس دن لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، اس دن علماء اور مولوی صاحبان کا کام زیادہ ہو جاتا ہے. جمعے کو دیکھیے، عید کو دیکھیے، بکرا عید کو دیکھیے، رمضان المبارک دیکھیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور فضل ہے کہ کہیں بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں. ایک شعر ہے، اگر یہ شعر آپ نے یاد کر لیا تو کیا ہی بات ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے، یا پھر اکبر الہ آبادی کا ہے، اکبر الہ آبادی کا ہے غالباً. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو. غباروں میں اڑنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو گیس بلون ہوتے ہیں جس میں گیس بھر کے پانی اوپر چلا جاتا ہے، اور چرخ پہ جھولو، وہ جو جھولا گول گول گھومتا ہے. بس ایک سخن، سخن کہتے ہیں بات کو، ایک سخن بند ہے عاجز کر رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. الحمدللہ میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ دنیا کے اندر انہوں نے اتنے بڑے بڑے مقامات پائے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں، چھوٹے چھوٹے بزنس، یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتے ان کے سامنے. جتنا لوگ سال میں کماتے ہیں وہ ایک مہینے میں اتنا کما لیتے ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو غریب سے دیکھا ہے، اور انہوں نے یہ کامیابیوں کے راز اللہ کے دین میں پائے ہیں. کچھ بھی ہو جائے، نماز پہ کوئی سمجھوتا نہیں. کچھ بھی ہو جائے، سنت کو نہیں چھوڑیں گے. کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے دین کے خلاف نہیں چلیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، نصرت بھی کرتے ہیں. فرض بہت ضروری ہے. اگر کوئی آدمی فرض چھوڑ دے تو کیا سزا ہے اس کی؟ دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی فرض چھوڑنے والا بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے، بری بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرض چھوڑنے والا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اپنے خاص فضل و احسان سے معاف کر دے، مغفرت فرما دے. لیکن حدیث میں ہے کہ ایک فرض چھوڑنے والا 70,000 سال تک جہنم میں رہے گا. اب یہ سن کے بندہ پریشان کہ کون ایسا ہے جس کا کوئی فرض کبھی زندگی میں نہ چھوٹا ہو. تو دوسری طرف فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے پیارے بندو، جتنے بھی گناہ ہو گئے، جتنے بھی ظلم اور غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کل میں نے آپ کے سامنے ایک روایت بیان کی تھی، یا حنان و یا منان، ایک آدمی جہنم کے کنارے میں بالکل نیچے سے آوازیں لگا رہا تھا کہ اے بچانے والے، احسان کرنے والے، میرا مسئلہ حل کر دیجئے، اور اللہ نے قبول کر لیا. حدیث شریف میں آتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ بندے کو قریب بلائیں گے، قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اتنا قریب آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کندھوں کے قریب ہو جائیں گے، اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیں گے، جیسے ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرتا ہے. پھر اس کو یاد دلائیں گے کہ دیکھو فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا، جی کیا تھا، فلاں فرض چھوڑا تھا، جی چھوڑا تھا، یہ گناہ کیا تھا، جی کیا تھا، میں نے تمہاری ان گناہوں پہ پردہ رکھا نہیں رکھا. بندہ بولے گا جی اللہ آپ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھا ہے. کیوں کرتے تھے؟ انسان ہوں، خطا ہو گئی، آپ کے عظیم کرم اور فضل سے معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں بھی ہم نے تم پہ پردہ رکھا اور آخرت میں بھی تمہیں معاف کیا، جاؤ جنت میں جاؤ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہو مرضی کرتے پھرو. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے بیچ میں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ نہ بالکل 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی تو بس جنتی ہے ہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا، مدعم نام تھا اس کا، کیا؟ مدعم. اور وہ کھڑا تھا اور پیغمبر کے گھوڑے کو خرخرا کر رہا تھا. گھوڑے کو فریش کرنے کے لیے اس کے بال وال صحیح کیے جاتے ہیں، اس کو خرخرا کرنا کہتے ہیں. گھوڑے کو خرخرا کر رہا تھا، لیکن ایک تیر آیا اور تیر اس کے سینے پہ لگا اور وہ وہیں پہ شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کے ناطے اور پیغمبر کا گھوڑا صاف کرتے کے دوران صحابہ نے کہا کہ شہید ہے، اور کتنا زبردست شہید ہے، یہ تو سیدھا جنت جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں ایسا نہ کہو، اس نے بغیر اجازت کے مال غنیمت سے کوئی کپڑا اٹھایا تھا اور اس کپڑے کی وجہ سے اس کی مغفرت روک دی گئی ہے. الیعاذ باللہ واستغفر اللہ. پیغمبر کا خادم ہے، پیغمبر کے گھوڑے کو صاف کرتے ہوئے شہید ہوا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو کچھ تکلیف ہوئی ہے، اس کے بعد اس کی مغفرت ہوگی، ایسے براہ راست مغفرت نہیں ہوگی. تو امید ضرور ہونی چاہیے، لیکن امید ہونی چاہیے، یقین نہیں ہونا چاہیے. یقین اس بات کا ضرور ہے کہ ہمارا دین سچا ہے، یقین اس بات کا ضرور ہے کہ اللہ ایک ہے، یقین اس بات کا ضرور ہے کہ پیغمبر سچے ہیں، یقین اس بات کا ضرور ہے کہ قرآن سچا ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارا انجام کیا ہوگا اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے. انما الاعمال بالخواتیم، ایک حدیث میں ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے ولی تھے لیکن مرنے سے پہلے وہ بہت عجیب عجیب سے گناہ کر لیے انہوں نے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اپنی ولایت پہ فخر کرتے تھے کہ میں تو بڑا زبردست ہوں اور دنیا کے بڑے بڑے بزرگ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. مرنے سے پہلے اس نے خنزیر پال لیے، ان کو چراتا تھا، اور غلط کام بھی کر لیے، شراب بھی پی لی، اور کافر ہو کے مر گیا. الیعاذ باللہ واستغفر اللہ. الایمان بین الخوف والرجاء، اور خوف کس بات کا؟ خوف اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی تو کون بچے گا اور کہاں بچے گا. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے. کیسا شعر ہے! اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور کھڑے رہتے تھے اور کھڑے رہتے تھے، کھڑے رہتے تھے. صحابہ حیران ہوتے تھے، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ فرماتے ہیں آپ کے لیے ہم نے رفع درجات کر دیا ہے، آپ کے تو ہر قسم کے گناہ پیغمبر سے ہوتے ہی نہیں ہیں، ہوتے ہی نہیں ہیں. تو مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کو ہم نے رفع درجات دیے ہیں، آپ کو ہم ایکسٹرا دیں گے اور آپ کو ہم بہترین فضائل دیں گے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور نماز اتنی طویل کہ حضرت کے پاؤں مبارک میں چوٹ لگ جاتی تھی, ورم آ جاتا تھا, پھول جاتے تھے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, حضرت یہ اتنی طویل عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ نہ بنوں؟ ضرور بنوں گا. شکور کہتے ہیں قدردان کو. اللہ نے آپ پہ قدر کی, اللہ نے آپ پہ احسان کیے, آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو نہیں گن سکتے. ایک جو سانس ہے نا, اس میں تین نعمتیں ہیں. سانس اندر گیا ہے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. سانس اندر گیا ہے, آپ کے لنگز نے اس میں سے آکسیجن کو ایبزارب کر لیا, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ورنہ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ان کے لنگز پھر سانس کو لیتے نہیں ہیں. اور پھر وہ جو ہوا اندر رہ گئی ہے اس کو خیر خیریت سے واپس باہر لے کے آ گئے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. تو ایک سانس میں جب تین فضل ہوتے ہوں تو زندگی میں کتنے فضل ہوتے ہوں گے. ہمیں اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے دین اور شریعت پہ عمل کرنا ہے. اور شریعت کے عمل میں سب سے پہلا درجہ وہ فرض کا آتا ہے. اور ارکان اسلام, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج بیت اللہ, یہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں. یہ سب کے سب فرض ہیں. صرف زکوٰۃ میں یاد رکھیے گا, زکوٰۃ اس آدمی پہ فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے. صاحب نصاب کون ہے؟ وہ 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر پیسے یا اس کے برابر سامان, اور 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے یا سامان. یہ 12 زکوٰۃ کے مسائل پھر آگے چلے جائیں گے. آپ کم از کم یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ گناہگار ہے. اور جو کہے کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے یا زکوٰۃ کیوں دوں, وہ کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ فرض کا انکار کر رہا ہے. نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. 5 فرض نمازیں ہیں اور 1 واجب نماز ہے. دن میں 6 نمازوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1, فجر کی نماز 2 رکعت فرض اور اس سے پہلے 2 رکعت سنت. ظہر کی نماز 4 رکعت فرض, اس سے پہلے 4 رکعت سنت, اس کے بعد 2 رکعت سنت. عصر کی نماز 4 رکعت فرض, اس سے پہلے 4 رکعت سنت, غیر موقعہ ہے. پڑھ لی تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں پڑھ سکے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. مغرب کی نماز 3 رکعت فرض اور اس کے بعد 2 رکعت سنت. عشاء کی نماز 4 رکعت فرض, وہ جو مشہور ہے 17 رکعت یا 19 رکعت, وہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. عشاء کی نماز 4 رکعت فرض ہے, 2 رکعت اس کے بعد سنت ہے اور 3 رکعت وتر ہیں. تو 4 اور 2 6, 6 اور 3 9, عشاء کی نماز 9 رکعت. یہ نمازیں ہر مسلمان پہ اللہ نے فرض کی ہیں. طہارت کے ساتھ ہونی چاہیے, وضو کے ساتھ ہونی چاہیے, قبلے کی طرف ہونی چاہیے, جماعت سے ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکتیں دے دیتا ہے. طہارت کیا چیز ہے؟ طہارت کہتے ہیں پاک صاف ہونے کو. ہمارا جو دین اسلام ہے, یہ اللہ نے انسان کے لیے بہترین دین نازل کیا ہے, اور اس میں انسان کے لیے وہ ساری احکام اتارے گئے ہیں, وہ ساری باتیں اس کو بتائی گئی ہیں جو اس کی طبیعت کے موافق ہیں. مشہور ہے کہ امریکہ کے ایک اسکول میں ٹیچر نے چیلنج رکھا کہ کون بچہ سب سے زیادہ صاف ہے. ہر بچہ اپنے اپنے طریقے سے کہتا تھا. ہندو نے کہا, جی ہم بڑے صاف ہیں, حالانکہ کتنے صاف ہیں آپ بھی جانتے ہیں. سکھ نے بولا, ہم صاف ہیں, گردوارے میں جا کے ہم نہاتے ہیں. کرسچنز کے ہاں تو طہارت ہے ہی نہیں. عجیب طرف تماشا یہ ہے, پوری انجیل میں, پوری بائبل میں شروع سے آخر تک ایک لفظ نہیں ہے حضرت عیسیٰ نے وضو کیسے کیا, غسل کیسے کیا, طہارت کیسے کی, ہے ہی نہیں اس میں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم برحق مذہب ہیں. کیسے برحق مذہب؟ ایک مقابلہ ہوا تھا, مناظرہ, آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے. ہندوستان میں جب انگریز کی حکومت تھی تو اس نے ایک آدمی کو تیار کیا تھا, وہ لوگوں سے باقاعدہ ڈیبیٹ کرتا تھا اور لوگوں کو ہرا دیتا تھا. ہندوؤں کو بھی اس نے ہرایا, سکھوں کو بھی ہرایا, بدھ مت والوں کو بھی ہرایا, مشرق والوں کو بھی ہرایا. اس کا نام تھا فاؤنڈر, क्या नाम था? फाउंडर, फाउंडर पादरी। और वो यही कहता था कि हम सच हैं, हम हक हैं, बाइबल सच है और इसी पे होना चाहिए सबको। एक मर्द मोमिन हिंदुस्तान के आलिम बहुत बड़े मौलाना रहमतुल्ला किरानवी रहमतुल्ला अलैह, वो उसके मुकाबले पे आए और उन्होंने 1000 एतराजात किए थे बाइबल पे, 1000 एतराजात किए थे। और पहला एतराज उसमें यह था कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की तहारत दिखाओ किधर है, कोई तहारत नहीं है। वो फाउंडर वो जो भागा है वहां से 1862 में, 1862 में, आज तक वापस नहीं आया, जवाब नहीं था उसके पास। तहारत बहुत जरूरी है, पाक साफ रहना बहुत जरूरी है और तहारत के फायदे बेशुमार हैं। जिस्म भी साफ होता है, कपड़े भी साफ होते हैं, बंदा भी खूबसूरत लगता है, चमक दमक होती है, बातिन भी पाक होता है, दिल में अच्छी ख्यालात आते हैं, अल्लाह की तरफ बंदा मुतवज्जा होता है। और उससे बड़ी बात यह कि आपकी फितरत, आपकी तबीयत खुशबाश रहती है। और कल ही एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि मुझे चीजें याद नहीं होती, मैं भूल जाता हूं। तो मैंने जवाब दिया कि गुनाह छोड़ दीजिए तो चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। ये मैंने हकीकत बयान की है। शकौ तो इला वकी इंसु हिफ्जी फाउसानी इला तरकिल मासी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने अपने उस्ताद वकी इब्नुल जर्राह से कहा मुझे चीजें याद नहीं हो रही, जहन काम नहीं कर रहा। फाउसानी इला तरकिल मासी, उस्ताद साहब ने कहा गुनाह छोड़ दो। फइन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही, इसलिए कि अल्लाह का इल्म ये नूर है। वनूरुल्लाह ला युता लिआसी, और अल्लाह का नूर उसी सीने में आता है जिसमें गुनाह नहीं होते हैं। समझ में आई बात? तो ये हकीकत है कि आप हमेशा वुजू करने की कोशिश करें, हमेशा नमाज का एहतमाम करने की कोशिश करें, हमेशा सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनने की कोशिश करें। आपका जहन कैसे तेज होता है इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, यहां बैठा हूं इंशाअल्लाह तआला। कुरान और सुन्नत और इस्लाम पर मुझे ऐसा यकीन है जैसे अपने वजूद पर इससे ज्यादा यकीन है। अजीब बात। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो, पैगंबर के बड़े प्यारे सहाबी, फारसी सहाबी थे। अल्लज़ीन यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ये पैगंबर को ऐसे जानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं। बेटे में कभी शक होता है, अब भी भूले कभी बेटे का क्या नाम है, कौन है ये? नहीं, कब से जानते हैं, जब से ये पैदा हुआ है उस वक्त से नजर पे, इसलिए अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि भूल जाए। लेकिन सलमान फारसी का जज्बा देखिए, उन्होंने कहा ये बात असल में तो बड़ों के मतलब की है। फरमाया हजरत हम आपको अपने बेटों से भी ज्यादा यतीम से जानते हैं, इसलिए बेटे में शक शुबा हो सकता है लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं इसमें कोई शक शुबा नहीं हो सकता। तो ये होना चाहिए बंदे का ईमान और बंदे का यकीन कि दुनिया हिल जाए, आसमान रहे न रहे, जमीन टूट जाए, लेकिन अगर उसने अल्लाह के सामने सर झुकाया है तो बस अल्लाह के सामने सर झुकाया। हिंदुस्तान में एक हुकूमत गुजरी है, उसे कहते हैं मुगल हुकूमत। तकरीबन 400 साल के करीब इन्होंने बादशाहत की है। असल में तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत बहुत गुजरी है, तकरीबन 1000 साल के करीब गुजरी है। और उसमें बलबन भी थे, उसमें गुलाम भी थे, गुलामान कहलाते हैं, ये कास्ट है, बादशाह थे ये लोग भी। उसमें दुर्रानी थे, उसमें गौरी थे। और आखिर में जो सबसे ज्यादा पावरफुल हुकूमत रही है और जिसकी बड़ी शान थी और बड़ा दबदबा था, वो मुगल हुकूमत थी। मुगल हुकूमत के पहले बादशाह बाबर हैं, और बाबर का बेटा अकबर, अकबर मुगल बादशाह अकबर आजम भी कहलाता है और जलालुद्दीन अकबर भी कहलाता है। ये जो अकबर था इसको किसी ने गलत पट्टी पढ़ा दी थी कि जी सबको खुश रखना चाहिए। आजकल भी ऐसे लोग होते हैं जी सबको खुश रखो, सबको साथ लेके चलो, सबको जब खुश रखोगे तो सब खुश हो जाएंगे लेकिन अल्लाह नाराज हो जाएगा, याद रखिएगा। ये दुनिया के उसूल के खिलाफ है। यू कैन नॉट मेक एवरी वन हैप्पी, मैं गलत कह रहा हूं, है ना ये मुहावरा इंग्लिश में कि हर एक को तुम खुश नहीं रख सकते, किसी को उसूल की बुनियाद पर आपको छोड़ना पड़ेगा। अकबर बादशाह ने दीन बनाया, दीन इलाही उसका नाम रखा, और वो अजीब व गरीब चूं चूं का मुरब्बा था वो, उसमें नमाज भी थी, اس میں گائے کو ناذبح کرنے کا حکم بھی تھا، اس میں بت پرستی بھی تھی، اور مجوسیوں کو پارسیوں کو خوش کرنے کے لیے آگ بھی جلا لی تھی اس نے، سکھوں کو خوش کرنے کے لیے بال کاٹنے پہ پابندی لگا دی تھی، اور یہ سارا ملا ملوک ہے، اس نے ایک عجیب سا دین بنایا اور اس کو کہتے تھے دین الہی، علیہ باللہ واستغفر اللہ. بہرحال اکبر بادشاہ تو جیسا بھی تھا گزر گیا دنیا سے، مر گیا، اس کا بیٹا آیا جہانگیر. مصباح یہ بات یاد رکھنا، بڑی زبردست چیز ہے. جب جہانگیر بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا، اس کو پتا چلا کہ ایک عالم ہے سرہند کے علاقے میں، ہندوستان میں ایک علاقہ ہے سرہند کہتے ہیں اسے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ابا اکبر بادشاہ غلط تھے، کافر تھا، اس کا دین بالکل بیکار دین ہے، اور جو اس کے راستے پہ چلا وہ جہنم جائے گا، اور اکبر بادشاہ خود بھی جہنمی تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے اکبر بادشاہ کی دین کو ماننے کی. جہانگیر کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کون ہے جو میرے باپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے، اور میں اس کا بیٹا ہوں اور میں بادشاہ ہوں پورے ہندوستان کا، بلاؤ ان کو. ان کو بلایا گیا، ان کو بلایا گیا نا، ان کا نام ہے شیخ مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ. بس آپ اتنا یاد رکھیے، مجدد الفسانی، مجدد کا مطلب ہے جو دین کو دوبارہ سے واضح کرے، اور الف ہزار کو کہتے ہیں اور ثانی دو کو کہتے ہیں، تو 1002 یعنی 1200 تاریخ، 1200 ہجری کے آس پاس کے مجدد الفسانی. بہرحال مجدد الفسانی تشریف لائے اور جہانگیر بادشاہ سے بات کی انہوں نے. جہانگیر بادشاہ کے جب دربار میں داخل ہوتے تھے تو جھکنا پڑتا تھا، اور جھکنا ایسے پڑتا تھا کہ سر آگے ہوتا تھا. شیخ احمد سر ہندی نے فرمایا کہ میں پیر پہلے آگے کروں گا، سر پہلے نہیں کروں گا. تو جہانگیر نے ان سے کہا کہ آپ تو بالکل بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ تو میرے باپ کی بھی بیعت بھی کرتے ہیں اور میری بھی بیعت بھی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شیخ سید احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے، وہ جواب آپ کو سنانے کے لیے میں نے یہ پورا قصہ سنایا ہے. مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. کیا شعر ہے؟ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. تو یہ سر ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں مسلمان اور ایمان. لیکن جب اللہ تعالی کی بندگی بندہ اختیار کر لے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ تعلیمات بھی ہیں. کیا تعلیمات ہیں؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو، لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، جو غریب ہے اس کی مدد کرو، جو مشکل حالات میں ہے اس کی سفارش کرو. یہ ساری کی ساری جو پوری زندگی ہے، خاص طور پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس کی مطالعے کی کوشش ضرور کیجئے آپ. سیرت مصطفیٰ کتاب کا نام ہے، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں اگر اللہ نے آسان کیا تو وہ کتاب میں سارے اعتکاف والوں کو ایک ایک تو لا کے ہدیے میں دے دی جائے، لیکن آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے کہ وہ کتاب آپ نے پڑھنی ہے. وہ پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ جن کے نام پہ ہم جی رہے ہیں، تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس طرح دنیا میں آئے اور کس طرح انہوں نے انقلاب برپا کیا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول اور کتاب ہی ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. کل میں نے آپ کو کچھ تعارف کرایا تھا کہ عرب کا علاقہ کچھ بھی نہیں تھا، ادھر وہاں کے جو لوگ تھے ان میں بھی کوئی خاص چیز نہیں تھی، کچھ نہیں آتا تھا ان کو، کیا کرتے تھے؟ ادھر سے کسی کو لوٹ لیا، ادھر کسی کو مار دیا، ادھر کسی سے کچھ چھین لیا، ادھر کسی سے لڑائی ہو گئی تو جنگ شروع ہو گئی. زمانے جاہلیت میں ایک لڑائی ایک جنگ ہوئی تھی، 100 سال تک وہ جنگ چلتی رہی اور ہزاروں افراد اس میں مارے گئے، اور کہتے ہیں وہ لڑائی جانور پہ شروع ہوئی تھی کہ تمہارا جانور میرے کھیت میں کیوں آیا، اس پہ شروع ہوئی تھی. اور ایسے حالات میں ایک بندہ مکہ کی بستی میں پیدا ہوا ہے. مکہ میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی تعلیم تھی، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی اسکول تھا، نہ وہاں پہ کوئی ایسے کوئی بڑے مفکر آتے جاتے تھے، نہ وہاں کوئی کانفرنس ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں تھا مکہ میں، بس ایک کعبہ تھا. اور تاریخ میں ہے کہ مشرکین اس میں طواف کرتے تھے، اندر بت رکھے ہوئے تھے، اور کہتے تھے یہ حضرت ابراہیم نے بنایا، یہ ہمارے بڑوں کا گھر ہے، بس یہ پتا تھا ان کو. اور ایک شخص پیدا ہوا اور اسی معاشرے میں رہا، لیکن اس شخص کے اوپر کسی گندگی کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، نہ وہ داتے میں شریک ہے، نہ وہ گناہ میں شریک ہے، نہ وہ کسی کے خلاف بولتا ہے، نہ وہ کسی کے عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، نہ وہ ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن تمام خیر کی چیزیں اس میں جو تھیں، بھلائی، عبادت، غریبوں کا خیال، غمخواری، بیماروں کی بیمار پرسی، بدحالوں کی مدد و نصرت، کلا لا یغدیک اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ لئنک تصل الرحمہ، اس لیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال کرتے ہیں. وتحمل الکلہ، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بالکل خالی ہوتا ہے، اس کی آپ مدد کرتے ہیں. وتکرم الضیف، اور مہمان کی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بڑے بڑے کام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ماحول میں پیدا ہوئے اور تربیت کون دے رہا ہے؟ والد محترم تو وفات پیدائش سے پہلے ہی ہو چکی ہے حضرت عبداللہ کی، اور چھوٹی سی عمر ہے اور ماں کا سایہ سر سے اڑ گیا. پھر اپنے چچا اور اپنے دادا اور رشتہ داروں کے ساتھ پلے بڑے ہیں، تو ایسے آدمی کی تربیت تو بڑی کمزور تربیت ہوتی ہے، جو کبھی کہاں پل رہا ہے کبھی کہاں پل رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں. اور حضرت کو شوق ہوا کہ میں یہ ساری گندگیوں سے اور ان معاشروں کی باتوں سے اور بکیڑوں سے اپنے آپ کو برطرف کر لوں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ثم حبب الیہ الخلاء، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اچھی لگنے لگی. آپ تنہائی کے لیے چلے جاتے تھے غار حرا میں، اور کئی کئی دن وہاں پہ رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ عبادت کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں اس لیے. ہاں آج کل لوگ عقل کی باتیں کرتے ہیں نا، تو پھر آ جاؤ پھر عقل سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، زمانہ اس کا گواہ ہے. اور وہ لوگ جو ہر وقت زنا میں لگے رہتے تھے، وہ لوگ جن کی شراب پانی کی طرح چلتی تھی، اور وہ لوگ جو لوٹ کسوٹ کو ضروری سمجھتے تھے، اور وہ لوگ جو بیٹی کو صرف اس وجہ سے کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے زندہ، وہ رو رہی ہوتی تھی اور یہ اس پہ مٹی ڈال دیتے تھے، کتنے خطرناک اور عجیب لوگ، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ محمد سچا ہے، صادق اور امین ہے. ہاں کبھی کبھی اللہ تعالی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں اور اس کو دین سے کھا دیتے ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے، 70,000 پر ہیں اس کے، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا. یا محمد اقرا، اے محمد پڑھیے. ما انا بقارے، میں نہیں پڑھ سکتا، حضرت نے جواب دیا. حضرت کو اپنے قریب کیا اور دبایا، ایسا دبایا حضرت فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کی فکر ہو گئی کہ شاید جان سے مارنے لگا ہے. پھر چھوڑا، اقرا پڑھیے. ما انا بقارے، میں نہیں پڑھ سکتا. حضرت نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اتلو ما اوحی سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں، اے پیغمبر نہ آپ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، ان کو اتنی عقل ہونی چاہیے. پھر پکڑ کے دبایا، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی فکر ہو گئی کہ شاید مجھے جان سے مارنے لگا ہے. چھوڑا، یا محمد اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق. حضرت پڑھنے لگے، شروع ہو گئے. پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا، اس کے نام پہ پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے خون سے. اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بہت بڑی شان والا ہے، الذی علم بالقلم، اور تمہارا رب وہ ہے جس نے انسان کو قلم سے امتیاز دے دیا ہے. کیا ہم میں فرق ہے اور بلی میں، کتے میں، بکری میں، گائے میں؟ ہم جا کے آفس میں بیٹھتے ہیں تو قلم سے لکھتے ہیں، جی فائل تیار ہو گئی، فائل آ گئی، فائل چلی گئی، کتاب تیار ہو گئی. یہ قلم اس سے چھین لو تو کوئی فرق نہیں ہے، وہی چیز ہے، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی کھاتے پیتے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم اول ما خلق اللہ القلم. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی ہے وہ قلم ہے. اسی لیے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو یہ لکھتے ہیں. ایک قلم لوہے محفوظ کا بھی ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے آسمانوں میں، اس جگہ کو جہاں یہ سب ریکارڈ محفوظ ہے اسے لوہے محفوظ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قلم ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق وہاں فیصلے فرماتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی تو حضرت انسان تھے، اور انسان کا جب کانٹیکٹ ہو جائے خالق سے یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اسی لیے انبیاء کی ہمت، انبیاء کی طاقت، انبیاء کا حوصلہ، انبیاء کی قوت بہت زیادہ ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ آپ میں 100 نوجوانوں کی طاقت تھی. کتنے نوجوانوں کی؟ 100 نوجوانوں کی. ایک عجیب مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں آج، انشاءاللہ یہ مسئلہ آئندہ کبھی اس میں دھوکہ نہیں کھاؤ گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کتنی ہیں پتہ ہے کچھ؟ آپ کے نکاح کتنے ہوئے تھے؟ جی حضرت جی، آپ کا نام کیا ہے؟ عمر بھائی. کتنے نکاح تھے؟ دیکھو نا، یہ تو بہت ضروری بات ہے، یہ مسلمان کو پتا ہونی. کوئی بات نہیں، آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور بھول بھی جاؤ پھر آ کے مجھ سے پوچھ لینا، پھر بتائیں گے، لیکن یاد کرنا ہے اس کو. ہاں 17 نکاح حضرت کے ہوئے ہیں. کتنے؟ 17. ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ بیویاں جو جمع ہوئی ہیں وہ 13 ہوئی ہیں، اور وفات کے وقت حضرت کی 9 بیویاں موجود تھیں، زوجات. 17, 13 اور 9. تو یہ حضرت کے جو نکاح ہیں 17، ہمیں تو 4 کی اجازت ہے، ہاں، اور حضرت نے 13, 17 کر لی ہے. تو یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پیغمبر کے نکاح زیادہ کیوں ہیں اور تمہارے کم کیوں ہیں؟ اس کا جواب دینا ہے، اور ٹیکنیکل جواب دینا ہے اس کا. اس کے لیے اب آپ کی توجہ چاہیے مجھے. یہ بات دین اسلام میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 انسانوں قوت والے نوجوانوں کی طاقت تھی. صحابہ اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. خندق کے موقع پہ جہاں صحابہ بے بس ہو گئے، نہیں کھدائی کر سکتے تھے، پیغمبر نے فرمایا لاؤ مجھے دو، اور جب حضرت نے اس کو ایک مارا وہ پتھر کے کئی ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ ہو گیا. حنین کے موقع پہ، حنین ایک جنگ ہوئی ہے، بہت تاریخی جنگ تھی، اور وہاں پہ صحابہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت زیادہ تیر آ رہے ہیں وہاں سے، اتنے تیر آتے تھے کہ بالکل کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملتا تھا. اس دوران میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے اور آگے تشریف لے گئے اور مقابلہ فرمایا ہے، اور فرماتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس لیے میں ڈروں گا نہیں. تو علماء فرماتے ہیں انسان میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ اس کا حسب، اس کی نسل، اس کا ریکارڈ اچھا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوت عطا فرمائی تھی، جو طاقت عطا فرمائی تھی، وہ عام انسانوں کی طاقت نہیں تھی. کتنے انسانوں کی طاقت تھی؟ 100 انسانوں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے فضل بھی فرمائے تھے، جنت کی نعمتیں دنیا میں حضرت کو عطا فرمائی تھی. ٹھیک ہے، تو جنت میں ہر انسان کو 40 نوجوانوں کی مسلمان کو طاقت دی جائے گی، یہ بات بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ 100 حضرت کے 100 نوجوانوں کی طاقت ہے، اس کو آپ ضرب دے دیں 40 سے، تو کتنے ہو گئے؟ 4000. ٹھیک ہے, کیونکہ عام آدمی ایک ہے نا, سنگل ہے عام آدمی, لیکن جنت میں جا کے اس کو 40 گنا طاقت ملنی ہے, تو دنیا میں کتنی شادی کی اجازت دی؟ 4000 ہو گئی. 4000 کو ملٹیپلائی 4 سے کرنا ہے, کیونکہ ہم اور آپ 4 شادی کر سکتے ہیں, تو کتنی ہو گئی؟ 16000. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 16000 نکاح کا اصولاً اجازت تھی, لیکن آپ کی شرافت اور آپ کی حیا دیکھیے کہ صرف 17 نکاح کر کے دنیا سے چلے گئے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, کبھی کبھار آپ کو توجہ بھی دینی پڑے گی, اور آپ کو اس طرح سے بھی دین کو سمجھنا پڑے گا کہ سامنے والا وہ آپ کے سامنے کوئی جواب نہ دے سکے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضرت کی 1000 بیویاں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضرت کی 150 بیویاں تھیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی باحیا تھے, بہت ہی کریم تھے, اور آپ نے بہت سارے دین کے شعبوں پہ اتنی توجہ دی, اس طرف حضرت زیادہ توجہ ہی نہ دے سکے. اس لیے ان لوگوں کا منہ کالا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے ہیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیغمبر, آپ پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. پہلی چیز شریعت میں جس کو ہر حال میں کرنا ہے, آپ گھر پہ ہوں, سفر پہ ہوں, کالج میں ہوں, یونیورسٹی میں ہوں, ٹرین میں ہوں, جہاز میں ہوں, بیمار ہوں, اٹھے ہوئے ہوں, لیٹے ہوئے ہوں, لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں پہ ہم نے نماز فرض کر دی ہے. سارے فرض کام ہر حال میں ہونے چاہیے, اور جو فرض پہ عمل نہیں کرے گا بہت بڑا گناہگار ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے یہ وعدہ لیا ہے کہ تم میرے احکام پہ عمل کرو, اس کی پابندی کرو, تو میں پھر تمہیں اپنی جنت بھی دوں گا, نعمتیں بھی دوں گا. دوسرے نمبر پہ واجب. واجب اور فرض میں بس اتنا سا فرق ہے کہ واجب کی جو ثبوت ہے, واجب کی جو دلائل ہیں, وہ 100% شک شبہ سے پاک نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ہم شک کرتے رہ جائیں. کچھ ایسی باتیں اس میں ہیں جس میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے, بس اس وجہ سے اس کو واجب کہا جاتا ہے. کچھ ایسی اس میں باتیں ہیں کہ جس میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے, یقین سے نہیں کہیں گے کہ شک ہے اس میں. اگر کسی نے اس میں دوسری رائے لے لی, کوئی اور بات اختیار کر لی, جیسے وتر ہے, وتر کی نماز آپ دیکھیے, ہم یہاں 3 رکعت پڑھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ, حرم شریف میں امام صاحب 3 رکعت پڑھتے ہیں 2 سلام کے ساتھ. یہ جو فرق آیا ہے یہ روایات کی وجہ سے آیا ہے. ان کی نماز بھی صحیح ہے, ہماری نماز بھی صحیح ہے, وہ بھی واجب ادا کر رہے ہیں, ہم بھی واجب ادا کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ واجب وہ پریکٹیکلی فرض ہے, لیکن صرف ثبوت کے لحاظ سے واجب ہے. علماء نے آسانی کے لیے مسئلہ ایسے بیان کیا کہ واجب پریکٹیکلی فرض ہی ہے, لیکن وہ ہم تک پہنچا جس راستے سے ہے, اس راستے میں کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو گئی ہو, اس کی وجہ سے اس کو فرض سے نیچے لا کے واجب پہ کھڑا کر دیے. واجب کی مثال جیسے عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت وتر پڑی جاتی ہے, یہ واجب ہے. جیسے بقر عید میں ہم قربانی کرتے ہیں, یہ واجب ہے. جیسے عید الفطر پہ ہم فطرانہ دیتے ہیں, یہ واجب ہے. زکات فرض ہے, فطرانہ واجب. لیکن مشہور ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ, ہمارے دین کے سب سے بڑی حدیث کی کتاب جنہوں نے لکھی ہے, انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے, باب ان صدقت الفطر فریضت علی کل مسلم, کہ یہ باب ہے کہ فطرہ ہر کسی پہ فرض ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو امام بخاری نے فرض اور واجب کو ایک ہی کر دیا ہے, اس کو فرض کہہ رہے ہیں واجب کو. مطلب یہ ہوا کہ واجب پریکٹیکلی فرض ہے, لیکن صرف اس کے دلائل میں اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ وہ فرض کے سے نیچے آ چکا ہے. وہ ٹھیک ہے, تو واجب چھوڑنے والا گناہگار ہے, اور واجب کو ضرور کرنا چاہیے, اور ہمیشہ واجب کو جو چھوڑے گا اور جو کہے گا کہ یہ واجب نہیں ہونا چاہیے الیاز باللہ, تو وہ گمراہ ہوگا. کافر نہیں کہیں گے اس کو, کیا کہیں گے؟ گمراہ ہو جائے گا وہ. لیکن وہ واجب جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے, مثلا قربانی. اب ایک صاحب گزرے ہیں, اب میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا, لیکن جو عقل مند ہے وہ سمجھ جائے گا. ہمارے ملک نے اس کو بڑے بڑے اوارڈ دے دیے. وہ کہتا تھا قربانی کیوں کر رہے ہو, اتنا سارا خون کیوں بہ رہا ہے, اتنا سارا گوشت ضائع ہو رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی سی عقل میں ایک بات نہیں آئی تو نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کے افعال پر تم اعتراض کر سکتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں کہا کہ میں مینڈا ذبح کیوں کروں، خون ضائع ہوگا؟ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ حضرت نے اکیلے قربان کیے ہیں، تو حضرت کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں ضائع کر رہے ہیں سب کچھ؟ اور یہ ہمارے آ جاتے ہیں جی، 2-4 ایمبولینسیں خرید لی ہیں، ان کو عقل آ گئی ہے اور کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرو، توبہ و استغفر اللہ، ایسی باتیں جو کرے، ہماری کتابوں کی روح سے تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہے، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے، واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے۔ آپ دونوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے یہ دونوں عمل کرنے ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے افعال کی 2 قسمیں تھیں، ایک کام وہ تھے جو آپ ہر حال میں کرتے تھے، آپ کی پکی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں سنت موکدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل فرمایا ہو اور بغیر شدید مجبوری کے کبھی بھی آپ نے اس کو نہ چھوڑا ہو، اسے کہتے ہیں سنت موکدہ۔ سر پہ امامہ سنت، چہرے پہ داڑھی سنت، لباس سفید رنگ کا ہو اور چھپانے والا ہو، کیا ہو؟ چھپانے والا ہو۔ آج کل لباس لوگوں نے پہنا ہوا ہے، کہنے کو لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اگر میں ان کو ننگا کہوں تو وہ ننگے بھی ہیں، ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ یہ لباس نہیں ہے، خیال کیجئے گا اس میں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ کل ایک بزرگ نے مجھے فرمایا کہ نوجوانوں کے لباس پہ بھی بات کی جائے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم تو، حضرت والد صاحب تو 50 سال سے ایک ہی اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اپنا لباس ٹھیک کر لو، ٹھیک کر لو، اللہ تعالیٰ اثر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پیغمبر کی جو یہ ساری سنتیں ہیں جو علماء کرام آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی سر ڈھک لو، چہرے پہ داڑھی رکھ لو، لباس درست کر لو، اپنے وضع قطع صحیح کر لو، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سنت موکدہ ہے، کوئی ہم اپنے گھر سے لے کے نہیں آئے، کسی نے ٹوپی پہن کے نماز پڑھی تو ہمیں کیا فرق پڑا اور نہیں پڑھی تو ہمیں کیا فرق پڑا؟ نہیں، یہ پیغمبر کی امانت ہے محراب اور منبر، اور یہاں سے اعلان ضروری ہوگا کہ یہ کام جو سنت کے خلاف ہو رہا ہے صحیح نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لیا جائے۔ تو وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں بار بار کیا ہو اور سخت مجبوری کی حالت میں ہی چھوڑا ہو، اس کے علاوہ نہ چھوڑا ہو، اسے سنت موکدہ کہتے ہیں، اس کا کرنے والا پیغمبر کی شفاعت کا مستحق ہوگا اور نہ کرنے والا عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس لیے کہ ہم زیادہ بڑے ہیں یا پیغمبر زیادہ بڑے تھے؟ پیغمبر بڑے، تو ہم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ ہمیں نوافل کی ضرورت نہیں ہے اور پیغمبر کو ہے؟ علیحاظہ باللہ، ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے کم از کم علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نماز سے آگے پیچھے جو سنت موکدہ ہیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ فرائض میں کوئی کمی بیشی ہو، کبھی کوئی تاخیر ہو جائے، کبھی کوئی وجہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور کل آپ یہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے سنتیں پڑھی ہیں۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے نوافل چیک کرو کتنی ہیں، اگر کمی ہے تو ڈال دو، واجبات چیک کرو کتنی ہیں، کمی ہے تو پورا کر دو، سنتیں چیک کرو کتنی ہیں، کمی ہے تو پورا کر دو، کچھ ہے ہی نہیں تو ڈالیں گے کیا اس میں؟ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے عمل کر لینے کی۔ تیسرے نمبر پہ آ جائیے، چوتھے نمبر پہ آ جائیے، 3 ہو گئے نا، فرض، واجب، سنت موکدہ، 1 ہے سنت غیر موکدہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام فرمایا ہو لیکن اس پہ پابندی نہ کی ہو، ہمیشہ نہ کیا ہو، اسے کہتے ہیں سنت غیر موکدہ۔ اس کی بھی پھر قسمیں ہیں، ایک عبادت والی آتی ہے، اسے سنن ہدا کہتے ہیں، مثلا کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ کو درد ہو رہا ہو، طبیعت صحیح نہ ہو، تو یاد رکھیے گا فرض نہیں لیکن سنت اور نفل میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے اور اس پہ مسح کر لیا، تو صرف اس نیت سے کہ سنت پہ عمل ہو جائے، موزہ پہن کے اس پہ مسح کر لو، یہ سنت غیر موکدہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ دراز گوش پہ سوار تھے۔ کس میں؟ سمیر، کیا ہوتا ہے دراز گوش؟ اچھا، دیکھیے ہر چیز میں ادب رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جب عام ہوگا ऐसी बेकार सत उसको कहते हैं गधा। लेकिन जब उसकी निस्बत किसी बड़ी शख्सियत के साथ होगी और खास तौर पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी तो वो गधा नहीं होगा, फिर वो दराजगोश कहलाएगा। दराजगोश मतलब जिसके लंबे लंबे कान, ठीक है ना। इतना अदब है हमारे दीन में, खबरदार, ख्याल रखिएगा। तो हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजरत दराजगोश पर बैठे थे और खैबर जा रहे थे यहूदियों की पिटाई करने के लिए, जंगे खैबर की तरफ, और हजरत नफिल पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो आप भी कभी अपनी गाड़ी में बैठे हैं, जहाज में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, करने का कोई काम नहीं है, वहीं बैठे बैठे नमाज पढ़ ली, क़िबले से हट के भी पढ़ ली, तो ये भी नफल है और ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है, ठीक है। तो ये हो गए चार वो काम जो हर हाल में मुसलमान को अपनी जिंदगी में लाने हैं। इसकी डिटेल्स जानने के लिए आपको सुन्नत का मुताला करना पड़ेगा, दीन का मुताला करना पड़ेगा, और आपको जानना पड़ेगा कि जिंदगी में वो कौन कौन से काम हैं जो इंसान के लिए फायदेमंद होते हैं। चार चीजें रह गई, हराम, मकरूह तहरीमी और मकरूह तंजीही और मुबाह। मुस्तहब जो मैंने जिक्र किया था, मुस्तहब यही सुन्नत गैर मुअक्कदा जिसे कहते हैं, ये मुस्तहब भी है, यानी जो काम पैगंबर ने फरमाया हो लेकिन पाबंदी ना फरमाई हो उसे मुस्तहब भी कह लेते हैं। और वो चीज जिसका न करना 100% साबित हो, कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है, शराब हराम है, सूद हराम है, जिना हराम है, ठीक है, तो इसका करने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार होगा, और जिसने कहा कि मैं इसको हराम नहीं मानता वो काफिर हो जाएगा। और साबित तो है, प्रैक्टिकली हराम है, लेकिन जिन दलाइल से साबित है उसमें 1% की शक शुबे की गुंजाइश है, इसे कहते हैं मकरूह तहरीमी। साबित तो हराम की तरह है, प्रैक्टिकली आपने उससे बिल्कुल बच के रहना है, लेकिन 1% कहीं ना कहीं उसमें कोई ऐसा रावी है, रावी कहते हैं नैरेटर को जो आपको हदीस सुनाता है, या कोई ऐसा बंदा है कि जिसका हाफिजा कमजोर था या उसकी उम्र ज्यादा थी, इस वजह से उसमें कोई कमी बेशी आ सकती है, इस वजह से जो आप अमल करेंगे उसे मकरूह तहरीमी कहते हैं। अभी हमारी उलमा ने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं, लेकिन याद रखिएगा इमाम मोहम्मद इब्न हसन शेबानी जो हमारे मजहब के तीसरे सबसे बड़े फकीह और आलिम हैं, वो फरमाते हैं काला मोहम्मद कुल्लु मकरूह इंदना हरामुन। उलमा ने जिसको भी मकरूह कहा है अवाम की आसानी के लिए वो हराम ही है, हराम समझो उसको, बचना बहुत जरूरी है। और मकरूह तंजीही ऐसे काम को कहते हैं कि जिसको न करने से आपको सवाब मिलेगा, कर लिया तो कोई गुनाह नहीं है, क्या, हां, जिसके न करने का आपको सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कर लिया तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। इसकी मिसालों में कई चीजें उलमा बयान करते हैं, जमीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं, सुन्नत की नियत कर ली तो ये सुन्नत हो गया, वरना अगर आप खड़े होकर खाना खाएंगे तो ये तो बुरी बात है ना। अब अच्छे शादियों में आजकल लोग खड़े होकर खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, खड़े होकर नहीं खाना चाहिए। तो आप इसलिए बैठ के खा रहे हैं कि खड़े होकर नहीं खाना है, तो ये आप मकरूह तंजीह से बच गए, सवाब के मुस्तहिक हैं आप। और फिर मुबाह, मुबाह का मतलब यह है कि जिसका करना और न करना शरीयत इस बारे में खामोश है, कोई हुक्म नहीं है, इसमें फिर मुसलमानों की मर्जी, उलमा की इजाजत और इश्तिहाद होता है, और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाता है। किसी को कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए मुझसे, वरना फिर मजलिस को खत्म कर लेते हैं। दिखाइए जी, क्या दाढ़ी कारी करना जायज है? देखिए, किसने पूछा है, ये किसने पूछा है, असल में ये पूछने वाले के सियाक और सबाक के मुताबिक फैसला होगा। कोई आदमी अभी अभी शादी हुई है उसकी और गरीब बूढ़ा हो गया बहुत जल्दी, उसको इजाजत दी है कि आप कर सकते हैं अपनी, हाँ आपने पूछा है, अच्छा अल्लाह खैर करे, बस आप ये याद रखिए कि कर सकते हैं, ठीक है। जब इंशाल्लाह उम्र के उस हिस्से में आप जाएंगे कि आपकी दाढ़ी सफेद होना शुरू हो जाएगी, फिर नहीं कीजिएगा, अभी आप कर सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, हजरत बड़े परेशान हुए, ये क्या चीज है, अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये क्या है, अल्लाह ने फरमाया ये नूर है, तो हजरत ने फरमाया अल्लाह अगर नूर है तो बढ़ा दीजिए इसको, तो हजरत की दाढ़ी उसी वक्त पूरी की पूरी सफेद हो गई। समझ में आ रही है बात, ऐसा भी होता है। अगर एक मोतकिफ मस्जिद के निचले हिस्से में है और वो पहली मंजिल में जाता है तो कोई काम नहीं, तो उसका इतकाफ नहीं है, मस्जिद तो आसमान तक मस्जिद है, इसके ऊपर अगर 50 फ्लोर भी बन जाए तो जैसे काबा आसमान तक काबा है, इसी तरह मस्जिद भी आसमान तक मस्जिद है, आप जहां तक ऊपर चाहें जाएं, लेकिन बगैर इजाजत के छत पे जाना सख्ती से मना है, ख्याल कीजिएगा। वो इसलिए कि वो मोहल्ले की प्राइवेसी बहुत जरूरी है। हाँ खबरदार। काला लिबास के बारे में क्या हुक्म है? काला लिबास पहनना मकरूह है, बुरी बात है, और इसके बारे में उलमा ने कहा है कि खास तौर पर जब ये खास फिरके की निशानी बन जाए तो फिर इससे बचना बहुत जरूरी है। सोना अगर किसी के पास गिरवी रखवाया हुआ हो और इस पे एक साल हो गया है तो इसमें जकात देना होगा, और कौन देगा? जो असल मालिक है, जिसको वापस जाके देनी है गिरवी, वो इसका मालिक है, वही जकात देगा। और जिसके पास रखी हुई है वो ना इसका मालिक है, ना वो इसको इस्तेमाल कर सकता है, ना इसकी जकात दे सकता है वो। जी आगे दिखाइए। कुरान मोबाइल में पढ़ना ठीक है या मोबाइल में पढ़ना ठीक है? मुनासिब नहीं है। जल्दी में पढ़ लिया, कोई आयत याद नहीं हो रही, याद कर ली, लेकिन इसको हमेशा जिंदगी बना लेना ये जायज नहीं है। मुसहफ में पढ़ना ज्यादा बेहतर। इमाम के पीछे रकात रह जाए तो नमाज कैसे पढ़ी जाए? जब इमाम सलाम कर ले, दूसरा सलाम जब इमाम करने लगे तो आप खड़े हो जाइए, और जो पहली रकात आपकी फौत हुई थी वो पहले अदा होगी, और जो बाद में फौत हुई थी वो बाद में अदा होगी। इस तरतीब से नमाज पूरी कर लीजिए, नमाज हो गई आपकी। और इमाम के पीछे जो किरात पढ़ेंगे आप, जिसकी नमाज निकली हो वो करेगा किरात। तीन तलाक के बाद दोबारा रुजू कैसे मुमकिन है? हलाले से मुमकिन है, दारुल इफ्ता वाले आपको बताएंगे तरीका इसका। मारिया नाम रखना कैसा है? मारिया अच्छा नाम है, एक सहाबिया, बिल्कुल एक सहाबिया का नाम मारिया तिप्तिया, हजरत की कनीज थी, फिर आजाद करके निकाह किया हजरत ने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك। मोतकिफीन हजरात कोशिश करें खूब इबादत की, तिलावत की, जिक्र की, दुरूद शरीफ की, और अपने मोबाइल को कंट्रोल कर लें अल्लाह के वास्ते। बार बार यही कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल इंटरनेट कैफे का माहौल बन गया, मुनासिब नहीं है। बस खत्म करो, हो गया मोबाइल जितना करना था, तीन दिन अल्लाह के लिए छोड़ दो मोबाइल, और नमाज और तिलावत और इन चीजें पर लग जाओ, फिर ये दिन गुजर जाएंगे और फिर ये मौका नहीं होगा। मोबाइल तो आपकी जेब में है, जब चाहो इस्तेमाल कर लो, और बुजुर्गों का ख्याल रखना है, अदब करना है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। चलिए।